بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
ولایت 90 فوجی مشقیں, ایران کی دفاعی طاقت کا مظاہرہ. نیٹو کے مداخلت پسندانہ اقدامات پر روس کی تشویش. پاکستان میں توانائی کا بحران اور عوام کی مشکلات. عراق میں امریکی سازشوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل. حکومت افغانستان کی امریکی اقدامات پر نکتہ چینی.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی فوجی مشقیں ولایت 90 24 دسمبر سے شروع ہو کر 3 جنوری کو اختتام پذیر ہوئیں. فوجی مشقوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ان مشقوں سے الگ الگ حلقوں کو الگ الگ پیغامات گئے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
ولایت 90 نامی بحری فوجی مشقیں مکمل ہونے کے بعد مشقوں میں شریک ایرانی افواج کے مختلف یونٹوں نے ملک کی آبی حدود اور بین الاقوامی سمندروں میں علامتی گشت میں حصہ لیا. سمندری پریڈ کے موقع پر مسلح افواج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل حسن فیروز آبادی اور بری فوج کے سربراہ جنرل عطا اللہ صالحی بھی موجود تھے. اس سمندری پریڈ کی قیادت یمران نامی ڈسٹرائر بحری جہاز کر رہا تھا, جبکہ میزائل اور توپ بردار کشتیاں, ہلکی اور بھاری آبدوزیں بھی پریڈ میں شامل تھیں, جو ولایت 90 فوجی مشقوں کے آخری دن سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزری, جہاں ملکی اور غیر ملکی مبصرین موجود تھے. اس موقع پر بحریہ کے بمبار طیاروں, فضائیہ کے ہیلی کاپٹروں, فضائیہ کے بحری یونٹوں, بری فوج کے خصوصی فضائی یونٹوں کے علاوہ بحریہ کے لاجسٹک سپورٹ یونٹوں نے بھی حصہ لیا. ولایت 90 فوجی مشقوں کے ترجمان ریئر ایڈمرل سید محمود موسوی نے کہا ہے کہ فوجی مشقوں کے طے شدہ اہداف مکمل طور سے حاصل ہو گئے ہیں اور یہ فوجی مشقیں ہر لحاظ سے کامیاب رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ فوجی مشقیں 4 مرحلوں پر مشتمل تھیں, جن میں پہلا مرحلہ تیاری کا, دوسرا فوجوں کی صف بندی کا, تیسرا فنی اور چوتھا طاقت کے مظاہرے کا مرحلہ تھا. ریئر ایڈمرل موسوی نے بتایا کہ فوجی مشقوں کے دوران فرضی دشمن کے تمام ٹھکانوں اور جہازوں کا پتہ لگا کر انہیں کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا. فوجی مشقوں کے ترجمان کا کہنا تھا کہ طاقت کے مظاہرے کے دوران ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے متعدد ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا, جن میں متعدد اقسام کے میزائل اور اینٹی میزائل سسٹم شامل تھے. انہوں نے بتایا کہ ان مشقوں میں پہلی بار قادر, نصر اور نور جیسے انتہائی جدید ترین میزائلوں کا تجربہ کیا گیا, جو ہر لحاظ سے کامیاب رہا. انہوں نے کہا کہ نور نامی میزائل اپنے پچھلے ورژن کے مقابلے میں انتہائی ترقی یافتہ ہے, اور یہ میزائل ریڈار سے بچتے ہوئے اپنے ہدف کا پیچھا کرنے اور کامیابی کے ساتھ اسے تباہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. ریئر ایڈمرل موسوی کا کہنا تھا کہ قادر میزائل بھی انتہائی ترقی یافتہ میزائل ہے, جو ریڈار اور سیٹلائٹ کی رینج میں نہیں آتا اور اپنے ہدف کو پوری دقت کے ساتھ نشانہ بناتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان فوجی مشقوں کے دوران درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بحریہ کے میزائل محراب کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا. فوجی مشقوں کے کوارڈینیٹر ریئر ایڈمرل رستگاری نے بتایا ہے کہ ولایت 90 فوجی مشقوں کے دوران الیکٹرانک تارپیڈو کا بھی تجربہ کیا گیا, جو کامیاب رہا. یہ تارپیڈو سمندر کی سطح اور سمندر کے اندر دشمن کے جہازوں اور آبدوزوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے. خاتم الانبیاء ایئر ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی آپریشنل کمانڈر کرنل شاہ رخ شہرام نے منگل کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیرونی طاقتیں خطے میں ایرانی فضائیہ کی طاقت اور توانائی کا اندازہ لگانا چاہتی تھیں, اور انہیں ان مشقوں سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایران کی فوجیں علاقے کی صورتحال پر پوری طرح سے تسلط رکھتی ہیں. ایران کے اعلی حکام کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ملکی اور بین الاقوامی سمندری حدود میں فوجی مشقوں کے انعقاد کا مقصد جہاں ہر قسم کے بحری جارحیت کے مقابلے میں ایران کی توانائیوں کا مظاہرہ کرنا ہے, وہیں بیرونی طاقتوں کے بغیر خطے کی سلامتی کا تحفظ بھی ان مشقوں کا ایک اہم مقصد ہے. تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی علاقے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی عدم استحکام اور بدامنی کے پھیلاؤ کے سوا کوئی اور سوغات نہیں لا سکتی. جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل حسن فیروز آبادی نے بھی ولایت 90 فوجی مشقوں کے معائنے کے موقع پر متنبہ کیا تھا کہ اگر مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ نے ملت ایران کے خلاف اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جنرل فیروز آبادی نے یہ بات بھی زور دے کر کہی تھی کہ ایران کی فوجی حکمت عملی مکمل طور سے دفاعی بنیادوں پر استوار ہے۔
ناظرین، روس نے ایک بار پھر نیٹو کی مداخلت پسندانہ کارروائیوں پر اعتراض کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نیٹو عالمی مداخلت پسند فوجی تنظیم بن گئی ہے۔ سرگئی لاوروف نے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ مسائل اور تنازعات کو فوجی اقدامات سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
روس اور نیٹو کے تعلقات سر جنگ کے بعد کی دنیا میں سب سے بڑے فوجی اتحاد کی حیثیت سے یورپ میں سلامتی کے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ روسی حکام شروع ہی سے یورپ اور عالمی سطح پر نیٹو کے عزائم پر بدگمان رہے ہیں، اور خاص طور سے لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کے بعد دنیا کے دیگر ملکوں میں اسی طرح کی کارروائیوں کے اعادے کا امکان سامنے آنے کے بعد روس اس معاملے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے نیٹو کو عالمی سطح پر ایک مداخلت پسند فوجی طاقت میں تبدیل کرنے اور اس تنظیم کے عالمی جراح کے کردار کی شدید مخالفت کی ہے۔ روسی سفارتی سالنامے میں لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بین الاقوامی معاملات کے حل کے لیے فوجی طاقت کے استعمال سے متعلق امریکہ اور نیٹو کے نظریات پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کو بیجا اور غیر تعمیری قرار دیا ہے۔ روس کے نقطۂ نگاہ سے عالمگیریت کے اس دور میں محض طاقت کے بل پر انجام دیے جانے والے اقدامات پر بھروسہ کرنا معاملات کے سیاسی حل کے راستوں کو محدود کر دے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے مقالے میں واضح کیا ہے کہ اب فوجی نوعیت کے اقدامات ملکوں کے اندرونی تنازعات اور مسائل کے حل کا پائیدار طریقہ نہیں رہے، لہذا موجودہ حالات میں بیرونی طاقتوں کو بحران میں مبتلا ملکوں کی سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات کے انعقاد کے لیے بھرپور اقدامات کرنا چاہیے۔ سرگئی لاوروف نے اپنے مقالے میں لیبیا کے حوالے سے نیٹو کے عزائم اور خاص طور سے طرابلس کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ناجائز استعمال پر کڑی نکتہ چینی کی اور لیبیا کے تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماسکو کو دوسرے ملکوں خاص طور سے مشرق وسطی کے ملکوں کے مسائل کے حل کے سلسلے میں ایسے ہی اقدامات کے اعادے پر سخت تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے اپنے مقالے میں آگے چل کر لکھا ہے کہ بعض سیاستدانوں کے ایسے بیانات پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر فوجی اقدامات کے لیے اب اقوام متحدہ کی اجازت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ روس پہلے ہی اس بات پر تشویش ظاہر کر چکا ہے کہ نیٹو لیبیا کو مثال بنا کر دوسرے ملکوں کے خلاف بھی اسی طرح کے فوجی اقدامات کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ویتالی چورکین نے چند دن پہلے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے ملک کو نیٹو کی جانب سے لیبیا کو مثال بنا کر عالمی سطح کے اہم مسائل کو فوجی طاقت کے بل پر حل کیے جانے کی بابت گہری تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ لیبیا میں نیٹو کی کارروائی اس تنظیم کے فوجی کارروائی کے لیے ایک ماڈل میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ روس اور سلامتی کونسل کے بعض دوسرے ممالک کی تشویش کا اصل محور یہ ہے کہ نیٹو کہیں لیبیا میں اپنی کارروائیوں کو کامیاب سمجھتے ہوئے دنیا کے دیگر خطوں خاص طور پر شام میں ایسی کارروائیوں کا بیڑا نہ اٹھا لے۔ روس نے اسی طرح کے ممکنہ خطرات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لیبیا کی جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے معاملے کو اٹھایا ہے، اور اس طرح وہ نیٹو کی کارروائیوں کو سلامتی کونسل کی قرارداد 1973 کے ماورا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مغرب کی مذمت کے ساتھ ساتھ نیٹو کے قلمرو کے نزدیک واقع بحران خیز علاقوں میں نیٹو کی فوجی کارروائیوں کی رفتار کو کند کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس حوالے سے روس کی تشویش بے غرض بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی کے تجربات اس بات کی بخوبی نشاندہی کرتے ہیں کہ نیٹو کے بااثر ممالک موقع محل دیکھتے ہوئے نیٹو کی فوجی طاقت کو کام میں لاتے رہے ہیں، لہذا ایسی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے کہ مغربی ممالک دنیا کے دیگر خطوں میں فوجی مداخلت سے باز رہیں گے۔ ایک اور مسئلہ جو روسیوں نے اس حوالے سے اٹھایا ہے کہ وہ مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل کو اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ روس کو تشویش ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں سلامتی کونسل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض قراردادیں پاس کروا کے مشرق وسطی اور دنیا کے دیگر بحران خیز علاقوں میں نیٹو کو اپنے مقاصد پر عمل درآمد کا مستقل ذریعہ نہ بنا لیں۔
ناظرین، پاکستان میں توانائی کا بحران پیدا ہو گیا ہے، جس سے عوام خاص طور پر ٹرانسپورٹروں میں بے چینی ہے۔ کئی مقامات پر ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی ہے۔ صورتحال پر ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر کے خیالات۔
اصل میں یہ گیس کا بحران بہت شدید ہو گیا ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ ایک تو امریکہ کی جو سیاست ہمارے گلے پڑ گئی تھی، اس نے ہمیں بہت مشکلات میں ڈالا، اور خاص طور پر امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان ایران سے گیس نہ لے۔ اس سلسلے میں جو زیادہ خطرناک بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ گیس لائن کا منصوبہ تو پہلے ہندوستان جانا تھا، بھارت جانا تھا، بھارت اس سے مکر گیا دباؤ کے تحت، امریکی دباؤ کے تحت، اور اس سے پاکستان اکیلا رہ گیا، اور دنیا کا کوئی ملک جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور پاکستان کے وسائل یقینی طور پر اس معاملے میں کم بھی تھے اور پاکستان مشکلات میں بھی تھا۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان اپنے وسائل سے اس پائپ لائن کو بلڈ کر رہا ہے، اور ایران نے تو اس پائپ لائن کو پاکستان کی سرحد تک پہنچا دیا ہے، اور اس بات کی توقع ہے کہ اگر 14 میں نہیں تو بہت جلد پاکستان ایران سے گیس لینا شروع کر دے گا۔ جو ترکمانستان اور پتہ نہیں کون کون سے منصوبے امریکی پیش کرتے ہیں وہ بے تکی سی باتیں ہیں۔ پاکستان کے اندر اور بھی مسائل ہیں جن کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں جو ہمارے اپنے گیس کے ذخائر ہیں ان کو مزید بڑھانے کی، بہتر کرنے کی، اور وہاں سے گیس نکالنے کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کوئلے کا ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جو برسوں ہمیں گیس فراہم کر سکتا ہے، اور اس کی ڈی گیسیفیکیشن کا پروسیس جو ہے پاکستانی سائنسدان سمر مبارک مند نے مکمل بھی کر لیا ہے۔ وہاں بھی پاکستان کو ایک طرح کی انویسٹمنٹ درکار ہے۔ امریکہ ایک ٹائٹ پالیسی کے تحت نہیں چاہتا کہ دنیا کا کوئی ادارہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، پیسہ لگائے، سرمایہ داری کرے رجے کے طور پر، اور پاکستان کو ایسی ٹائٹ صورتحال میں ڈالا ہوا ہے اور معاشی طور پر ایسی پابندیاں ہیں کہ وہ بہت سے کام نہیں کر پا رہا۔ لیکن یہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ حکومت کی بے سلیقگی اور بد پلاننگ کا فقدان ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے جی کہ اس بات پہ زور دیا گیا کہ آپ یہاں سی این جی کے جو گیس کے چلنے والی گاڑیاں چلنے والے کے پمپ ہیں وہ لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ گاڑیاں سی این جی پہ لگائیں۔ اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، لوگوں نے یہ پمپ بھی لگائے، یہ اور لوگوں نے کٹس لگائیں گاڑیوں میں، اور اس بات کو انکریج کیا گیا۔ اب ان کے پاس وہ گیس ہی نہیں ہے کہ وہ پرووائڈ کی جا سکے۔ اس طرف جتنی صنعتیں تھیں ان کو بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس کا انسینٹیو دیا گیا۔ اگر آپ کے پاس گیس نہیں ہے اور آپ فرنس آئل پہ نکالنے پہ مجبور ہیں تو آپ کو یہ ساری انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کی بدمعلومی ہے، اور کچھ بددیانتیاں بھی ہیں، کچھ غلط لوگوں کو ان اہم عہدوں پر فائز کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ یہ ہماری آئل اینڈ گیس کمپنی کا جو ایم ڈی تھا وہ ایک میٹرک پاس شخص کو لگا دیا گیا جس کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن توقع کرنی چاہیے کہ لوگ جس طرح ڈٹ گئے ہیں تو حکومت اب کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گی۔
ناظرین، امریکہ نے مجبور ہو کر عراق سے اپنے فوجیوں کو تو باہر نکال لیا، لیکن اس ملک کے خلاف واشنگٹن کی سازشیں بدستور جاری ہیں۔ عراق کی حکومت میں شامل صدر دھڑے نے خبردار کیا ہے کہ سی آئی اے کی ریشہ دوانیاں عراق میں چل رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
عراق سے ملنے والی خبروں کے مطابق امریکی فوج کے انخلا کے باوجود اس ملک کے خلاف امریکی سازشوں کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ مختلف طریقوں سے عراق پر اب بھی اپنا تسلط اور اثر و رسوخ قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراقی پارلیمان کی نمائندگی کرتے ہوئے صدر پارٹی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے عراق میں جاسوس بھرتی کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ خفیہ اطلاعات جمع کی جا سکیں۔ عراقی رہنما مقتدا صدر کی جماعت سے وابستہ پارلیمانی دھڑے الاحرار کے رکن جواد الحسنوی نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عراق میں جاسوسی کے لیے سی آئی اے بڑے پیمانے پر عراقیوں کو ایجنٹ بھرتی کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سی آئی اے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عراق میں امریکی فوجی موجودگی کی حمایت کرنے والے عراقی رہنماؤں کو پیشکش کر کے کام ملانا چاہتی ہے۔ عراق کی اس صدر پارٹی کے سرکردہ رہنما کا کہنا تھا کہ بغداد کا امریکی سفارت خانہ عراق پر قبضے کے آغاز ہی سے جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، البتہ عراقی رہنما اور عوام پوری طرح سے ہوشیار ہیں اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عراق میں امریکی بقا کا دار و مدار ہی جاسوسی کی سرگرمیوں پر ہے۔ ادھر عراق کے صحافتی حلقوں نے بھی حالیہ ہفتوں کے دوران عراق میں امریکہ کی جاسوسی سرگرمیوں اور دہشت گردانہ کردار کی بابت رپورٹیں شائع کی ہیں۔ سامنے آنے والے انکشافات سے پتہ چلتا ہے کہ بغداد کے امریکی سفارت خانے کا عملہ خصوصی جاسوسی اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ہے اور ان کے پاس عراقی فوج، پولیس، سلامتی کے اداروں اور مذہبی اور ثقافتی اور قومیتی معاملات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے انتہائی ترقی یافتہ اور پیچیدہ آلات موجود ہیں۔ عراق کے امریکی سفارت خانے کی بڑھتی ہوئی فوجی اور انٹیلیجنس سرگرمیاں جو سفارتی آداب کے سراسر منافی ہیں، مختلف عراقی رہنماؤں اور رائے عامہ کے غم و غصے میں اضافے کا باعث بنی ہیں۔ عراقی عوام اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں کے علاوہ اس ملک کا اکیڈمک طبقہ امریکی سازشوں اور اس کے تسلط پسندانہ پالیسیوں پر تنقید کرتا چلا آ رہا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ عراقی حکام کو پوری ہوشیاری کے ساتھ امریکی سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ کیونکہ بغداد کے امریکی سفارت خانے کے ملازمین کی تعداد 15,000 کے قریب ہے، لہٰذا اسے امریکی وزارت جنگ کا ایک سیکشن یا منی پینٹاگون کہنا چاہیے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کی وسعت اور عملے کی تعداد کی سفارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ سفارتکاری کی آڑ میں عراق کے مختلف شعبوں میں مداخلت کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکی حکام عراق میں جاسوسی کا اڈا قائم کر کے نہ صرف عراق بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ چند روز کے دوران ہونے والے دہشت گردی کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراق کو اس وقت اندرونی گروہوں کے ذریعے امریکہ کی خطرناک سازشوں کا سامنا ہے۔ عراق کے حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں ملوث بعض عراقی گروہوں کے امریکہ کے ساتھ رابطوں کے انکشاف کے بعد عراقی عوام اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے اپنے ملک میں امریکہ کی سازشوں سے پوری طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
اور ناظرین، اب امریکہ افغانستان تعلقات۔ امریکہ افغانستان کے سلسلے میں عجیب و غریب پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ اس لیے کیا کہ طالبان اور القاعدہ سے مقابلہ کرے اور ان گروہوں کا قلع قمع کر دے، لیکن آج اتنا عرصہ گزر جانے اور بڑی تعداد میں جانی اور بھاری مقدار میں مالی نقصان کے بعد اب وہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، لیکن اس طرح کہ افغان حکومت کو بھی اس کی کانو کان خبر نہیں ہوئی، مگر اس وقت جب ایک کافی عرصہ اس کو گزر گیا اور مذاکرات کسی جگہ پر پہنچ گئے۔ تو امریکہ کی پالیسیاں افغانستان کے تعلق سے، طالبان کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ہم اسی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے تجزیہ نگار جناب سید عارف رضوی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
وعلیکم السلام۔
عارف رضوی صاحب، بڑا سیدھا سا سوال پہلے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ امریکہ 10 سال قبل طالبان سے لڑنے آیا تھا اور آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، وہ بھی جہاں تک خبریں ہیں طالبان کی شرطوں پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح بھی ہے اور جانتے بھی ہیں ہم کہ طالبان کی تولید میں خود امریکہ کا ایک اہم کردار ہے۔ طالبان کو روس کو، رشیا کو افغانستان سے نکالنے کے لیے باہر کھل کیا گیا، اس میں بالخصوص سعودی سرمایہ، امریکی اسٹریٹجی، اور پاکستان کی بالخصوص ضیاء الحق لابی نے ایک اہم کردار ادا کر کے طالبان کو خلق کیا، مجاہدین پیدا کیے، اور پھر ان مجاہدین کو افغانستان میں جو انہیں فتح حاصل ہوئی روس کے خلاف، پھر طالبان نے حکومت قائم کر لی وہاں پر۔
جی،
امریکہ کے نزدیک طالبان کی دو قسمیں ہیں، جسے وہ اپنی اصطلاح میں کہتے بھی ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان۔ جی، وہ طالبان جو ان کے ساتھ پہلے سے ہی ہمانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد واقعہ کا ایک بہانہ ہوا، اس بہانے کو بنا کر کے جو وہاں پہنچے، وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ کچھ طالبانی ایسے تھے جو ان کے حمایت میں ہی تھے، اور کچھ جو تھے وہ نہیں تھے، جو ایک فکر کے تحت میدان میں تھے۔ اگر ایک مثال لے لیں اس کی، جو جس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی آگے والی جو گفتگو ہے، 1988 میں ایک شخص جس کا نام، جو فیملی ہے اس وقت وہاں پر افغانستان میں، رحمت رباط پوپال کے نام سے،
جی،
یہ 88 میں امریکہ میں اس شخص پر 1 کلو ہیروئن سمگل کرنے کا کیس ہوتا ہے۔ 91 میں یہی شخص پاکستان میں افغانستان کے سفیر کے ساتھ موجود ہے اسلام آباد کانفرنس میں، یہ زخمی ہے روس کی جنگ میں، مجاہدین میں سے ہیں، اس کے بعد اس پر سے کیس بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور پھر حمید کرزائی جو ہے، یہ اس کا بھائی ہے، کزن بردر ہے اس کا، یہ اور اس کا بھائی رشید پوپال دونوں نے مل کر کے ایک بہت بڑا سیٹ اپ افغانستان میں بنایا، جو وطن گروپ آف کمپنیز کے نام سے، جو تین شعبے میں جو اہم کام کرتا ہے، ایک مخابرات، امنیت اور تعمیری کام۔ امنیت کے شعبے میں جو بھی کابل سے کندھار تک سپلائز جاتی ہے، اس کے تحفظ کی ذمہ داری اس گروپ کی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے امریکہ انہیں فنڈ کرتا ہے، ان کو اپنے تابع رکھا ہوا ہے، بھرپور طریقے سے ان کو بزنس وہاں دیا جاتا ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک طبقہ ہے طالبان کے اندر، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں قیادت والا طبقہ ہے، یہ امریکہ کے ساتھ پہلے سے ہمانگ رہا ہے۔ اب جو بیڈ طالبان ہیں، جو برے طالبان ہیں، جو بالخصوص پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو ایک فکری تناظر کے ذریعے، ایک فکری نظریے کے ذریعے جو ہے، وہ جن کے پاس صرف فکر ہے، جو اس سیاست سے اور اس سازش سے نہیں واقف ہے، ایک شدت پسند فکر کے تحت جو لگے ہوئے ہیں میدان کے اندر، اب یہ ضروری ہے امریکہ کے لیے بھی کہ ان کو بھی کلن ہمانگ کر لیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا اہداف ہے، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس وقت؟ یہ صرف ایک مطلقہ مسائل نہیں ہے افغانستان کے، اس وقت جو سارے خطے میں ہو رہا ہے، مشرق وسطی میں جو ہو رہا ہے سب کچھ، ہر ایک واقعہ تک سیریا سے لے کر کے لیبیا، اور ہر ایک چیز آپس میں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اس کی کڑیاں ساتھ میں، سوائے بحرین کو، اگر بحرین کو الگ کر دے وہ ایک اور مسئلہ ہے، باقی ساری چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی کڑیاں ہیں ساری ایک ساتھ جو ملی ہوئی ہیں۔ اس وقت مرکز جو امریکہ چاہتا ہے، امریکہ چاہتا یہ کہ سارے عالم پر تسلط ہو، سارے عالم پر اقتصادی، فکری، یعنی اکنامی بھی ان کی ہو، فکر بھی ان کی ہو، آئیڈیالوجی بھی ان کی ہو، سب کچھ ان کی ہو۔ اور امریکہ کے لیے دو مخالفین ہیں اس وقت، فکری دنیا میں، آئیڈیالوجی کی دنیا میں، اسلام، اور اسلام بھی بشکل ولایت یعنی حکومت اسلامی۔ اور اقتصادی طاقتوں میں امریکہ کے مقابلے میں اس وقت چین، ہندوستان، یہ بڑی طاقت ہے جو امریکہ کے سامنے۔ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں، جو ایران کی اس وقت ایک طاقت ہے، ایک بلاک بن کر کے جو سامنے ایران اس وقت ہے، اور ایک آئیڈیالوجی جو ہے، اس پر تسلط پانا صرف عسکری طریقے سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھ چکے ہیں 2006 میں حزب اللہ کو بھی ناکام نہیں کر سکے، انہیں پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ سارے اپنے محاذ کو چھوڑ کر کے ساری توانائیاں ایک طرف لانا چاہتے ہیں۔ ایک محاذ انہوں نے افغانستان میں کھولا ہوا ہے، جہاں پر مسلسل ان کی فورسز بھی لگی ہوئی ہے، مار بھی کھا رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں وہاں پر۔ ایک محاذ عراق میں تھا، جہاں سے انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہے، اس وقت پش بیک کیا ہے، پیچھے وردیاں دور کر دی ہیں اپنی، یعنی اب عراق میں امریکن فورسز ایران کی زد میں نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے افغانستان بھی جو ہے ایران کی زد میں ہے، یہ اپنی فورسز کو بھی وہاں سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اس محاذ سے ہٹنا چاہتے ہیں۔ وہ محاذ ان کے لیے اب کلوز ہو گیا. اگر وہاں پر طالبان کے ساتھ ان کی ہمانگی ہو جاتی ہے, معاہدے ہو جاتے, جو حتماً ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ انہی کی تولد ہے, انہی کی اولاد ہے, یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے, تو یہ ہو جائے گا. اس میں اسی کے ساتھ اگر پاکستان میں آ کر کے دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں پاکستانی سیاست میں اگر آ کر کے دیکھیں تو وہی دوبارہ ضیاء الحق لابی کو دوبارہ لایا جا رہا ہے, وہی لابی جس نے طالبان کو خلق کیا. کیونکہ اس لابی کے آنے کے بعد ان کے اندر اب بھی وہ لوگ موجود ہیں, وہ کرنل, وہ بریگیڈیئر, وہ جنرل جنہوں نے طالبان سے تعلقات اس وقت سے لے کے اب تک کے باقی رکھے تھے, انہیں حکومت میں لا کر کے, انہیں دوبارہ اقتدار میں لا کر کے یہ پوری طرح سے طالبان کو کنٹرول کر لیں گے. ایک محاذ ان کے لیے بند ہو گیا, اب یہاں سے طالبان کو پھر وہی شدت پسندی اور دہشت گردی کے لیے استعمال کریں گے ایران میں انفلٹریٹ کرنے کے لیے, جو پہلے بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں سستان بلوچستان میں آ کر کے اس طرف سے, حتیٰ کہ کوئٹہ جو ہے وہ مرکز ہے پاکستان میں ٹریننگ کا طالبان کا اور القاعدہ کا. تو ایک ہدف ان کا یہی ہے کہ ایران کے اوپر کس طرح سے فشار کو, پریشر کو اور بڑھایا جائے. اب کیونکہ فوجیں عراق میں بھی نہیں ہیں ان کی لڑ رہی ہے, اب افغانستان سے بھی اگر معاہدہ ہو گیا تو وہ محاذ بھی ان کے لیے کھل گیا, تو یہ بالکل جو ہے ایک طریقے سے ایران پر پھر سے پریشر بننا ہر طرف سے شروع ہو گیا. یعنی ہر سرحد سے اب انہیں کوئی پیچھے پسے پشت خطرہ نہیں ہے انہیں کوئی, کہ پیچھے اگر ہم افغانستان سے ایران کی طرف آتے ہیں طالبان بھی ہم پر آ جائے گا, مذہب کی بنیاد پر ہی صحیح, اب یہ نہیں رہتا اگر یہ معاہدہ ہو جاتا اس میں. تو ایک ہدف اس میں ان کا یہ ہے.
جی ناظرین, ٹیلی فون لائن پر بلکہ ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں جناب محمد احمد کاظمی صاحب تشریف فرما ہے, سیاسی امور کے تجزیہ نگار. کاظمی صاحب السلام علیکم, خیر مقدم آپ کا پروگرام میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, ہماری گفتگو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات پہ ہو رہی ہے. امریکہ جو طالبان سے لڑنے آیا تھا, اب وہ مذاکرات کر رہا ہے طالبان سے, اور وہ بھی خفیہ مذاکرات جس سے حکومت افغانستان کو ایک عرصے تک غیر مطلع رکھا گیا. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
میرا سمجھنا یہ ہے کہ طالبان کا تعلق امریکہ سے شروع سے ہی رہا ہے, اور جب بھی انہیں ضرورت رہی ہے طالبان کی طرف سے کچھ شدت پسند کارروائیوں کی انہوں نے وہ انجام دی ہیں, اور جہاں تک اس وقت بات چیت کا تعلق ہے اس کی گہرائی سمجھنے کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اب طالبان اپنی لائزاں آفس, بات چیت کے لیے ایک آفس قطر میں قائم کر رہا ہے. قطر ایک ایسا ملک ہے خلیج فارس میں جو امریکہ کا سب سے چہیتا ملک ہے اس وقت, بلکہ اب سعودی عرب کو بھی اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے جلن ہونے لگی ہے. تو قطر میں طالبان کا آفس کھلنا اس بات کی کا واضح ثبوت ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے اشارے پر ہو رہا ہے. میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ قطر وہ جگہ ہے جہاں عراق جنگ کے دوران امریکہ نے اپنا فوجی مرکز قائم رکھا تھا, وہیں ایک کنٹرول روم تھا, یعنی اس کے بہت ہی نزدیک واکنگ ڈسٹینس پر, بالکل پیدل جا کر کے دیکھا جا سکتا ہے. الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل ہے جس چینل سے ہمیشہ طالبان کی رہنماؤں کی یا القاعدہ کے جو رہنما یا بہرحال مبینہ رہنما جو بھی آپ کہیں, ان کے ویڈیو آڈیو ہمیشہ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ملی ہیں. یعنی جب کچھ نقلی اور مصنوعی کوئی چیز دنیا کو دکھانے, ڈرانے اور سیاسی وجہ پیدا کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پڑی, بہت آسانی سے ہم میڈیا کے لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہیں ریکارڈنگ کی اور وہیں اس کو نشر کر دیا. تو طالبان کا قطر میں دفتر کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے, امریکہ کے فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جہاں تک افغانستان کی حکومت کا سوال ہے تو حامد کرزئی نے اس پر کچھ ریزرویشن بتائے تھے, وہ شاید طالبان کے ساتھ بات چیت کو اس طرح سے پسند نہیں کرتے جس طرح سے اب تک امریکی حکومت نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, اور خاص طور پر برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ شاید طالبان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, لیکن امریکہ کی طرف سے جو بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش یا دکھاوا ہی صحیح وہ کرنا جو ان کا مقصد ہے اس کو وہ آگے لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، وہ مقامی حکومت کی مرضی اور اس کی خواہشات کا بھی کوئی خیال نہیں کر رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار حامد کرزئی نے کچھ مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا، امریکہ سے ناراضگی کا دور تھا اور انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ملک کے اندر خارجی فوجیں ہوں بیرونی ممالک کی، ایسے وقت میں قوم پرستی اور نیشنلزم بہت ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ کن مشکلات میں ہیں اور ان کے خلاف قاتلانہ حملے کی کوششیں اور کئی قسم کے ایسے چیلنجز ہیں جس کی بنا پر شاید وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ طالبان پر کوئی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی میرا اپنا سمجھنا یہ ہے کہ امریکہ نے اب تک کئی دور ایسے کیے ہیں، یہ ایسا دائرہ ہے جس میں کبھی وہ جنگ شروع کرانا چاہتے ہیں انہی سے طالبان سے، اور کبھی انہی سے امن مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی ضرورت کے حساب سے طالبان کو اب تک استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جس صورتحال میں امریکہ اقتصادی بحران میں اس وقت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، اور یورپ میں بہت برا حال ہے جو نیٹو ممالک ہیں، تو ایسے حالات میں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کے لیے کوئی ایک بہانہ، کوئی ایک بنیاد انہیں چاہیے تاکہ وہ افغانستان کو اپنے حالات پر چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ لیکن مجھے ابھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ طالبان سے بات چیت کا کوئی ایسا مرحلہ جلدی آ جائے گا کہ غیر ملکی فوجیں، امریکی فوجیں اور نیٹو ممالک کی فوجیں وہاں سے جلد واپس جا سکیں۔
جی عارف رضوی صاحب، آپ نے بھی اور احمد قاضمی صاحب نے یہ بات بجا طور پر فرمائی کہ طالبان اور امریکہ کی ہم آہنگی شروع ہی سے رہی ہے، افغانستان پر حملے کے وقت سے ہی بلکہ اور پہلے سے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا لمبا پھر یہ ایک مہم جوئی اتنی لمبی کی گئی کہ طالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا لڑائی میں، اب دوبارہ پھر انہی سے مذاکرات اور پھر ان کو حکومت میں لانے کی باتیں، کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟
نہیں، عجیب سی تو بات نہیں ہے، یہ امریکہ کی پالیسیز اور اسٹریٹجیز کا ہی حصہ ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق اپنے مہروں کو جس طرح سے چاہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے سوال میں بھی کیا تھا کہ حامد کرزئی اس وقت ریزرویشنز میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، درست ہے وہ ان کا ریزرویشن، کیونکہ حامد کرزئی خود ایک مہرہ ہے امریکہ کا، جسے امریکہ نے لا کر کے وہاں رکھا، اور اب تک کہ حامد کرزئی 10 سال درکل امریکہ نے جنگ نہیں کی، حامد کرزئی نے ہی جنگ کی ہے طالبان کے ساتھ، حامد کرزئی کے اوپر ہی حملے ہوئے، اب اچانک آ کر کے امریکہ طالبان سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ اب کرزئی کی بھی اپنی لابی تو ایک بن چکی نا وہاں پر، اتنے سالوں کے اندر اس کے ذاتی مفادات کے لیے خطرہ ہے، اگر طالبان پھر سے طاقت میں آ جاتا، اقتدار میں آ جاتا یا ہمانگی ہو جاتی ہے امریکہ سے، تو کرزئی کا کیا رول رہتا ہے؟ کوئی رول نہیں ہے، پھر تو شکست کھا گئی اس نے اتنے سالوں کے بعد۔ تو اس کا ریزرویشن ذاتی طور پر بجائے، وہ ریزرویشنز کوئی، وہ پریشانی کوئی سیاسی پریشانی نہیں ہے، ایک ذاتی مفادات کی اور اپنی لابی کی پریشانی، اپنے اقتدار کی اور دوسرے دیگر مفادات کی۔ تو یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے کہ 10 سال تک ہونے کے بعد یہ کیوں کیا۔ آج ان کی مشکل جو امریکہ کی ہے اس وقت، بالخصوص یورپ کی اکنامی اقتصاد برا ہے، اس میں بھی امریکہ کا اہم کردار ہے۔ پھر اسرائیل کو شکست مسلسل ہے، شکست حماس سے ہے، حزب اللہ سے ہے، اور ایران دن بدن جو ایک طاقت بنتی جا رہی ہے ایران کی، اسے ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہر طرح سے ایران کے اوپر پریشر بنایا جائے۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی اس وقت کہ کوئی عسکری حملہ امریکہ کرے گا ایران پر، نہیں، لیکن یہی وہ حملے ہیں، یہی وہ جنگ ہے جو امریکہ کر رہا ہے ایران کے اس وقت۔ اب ایران کا شمالی افغانستان میں جو اثر رسوخ ہے، ہرات میں جہاں پر شیعہ آبادی بھی ہے اور ایران کی طرف حمایت بھی ہے، اور اس کے برخلاف طالبان کے اندر شدت اور نفرت ہے ایران سے، طالبان ایران کی طرف کبھی نہیں آئے گا کیونکہ وہ آئیڈیالوجی ہی جو وہابی آئیڈیالوجی ہے وہ بالکل ایران کے مخالف ہے۔ تو یہ ان کے مفاد کے لیے بہت بہتر ہے اس وقت کہ کسی طرح سے طالبان کا ایک پریشر جو پھیلا ہوا تھا، طالبان کا ایک طرف تشدد مذہبی طبقوں کے ساتھ بھی ہے، شیعوں کے ساتھ بھی ہے، سنیوں کے ساتھ بھی ہے، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی ہے، طالبان کے نزدیک سارے مرتد ہیں جی. اب یہ پریشر ریلیز کر دیں امریکہ کی طرف اور سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ ایک طرف آ جائے جو جی. کہ بالکل سشیت یعنی ایران کی طرف آ جانا ہے اس کا، اور دوسرے بھی اس کے اہداف ہیں انشاءاللہ جو دوسرے ملکوں کی طرف یہ طالبان کی ہمانگی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جیسے کہ قطر میں جو انہوں نے کیا ہے، جو دفتر بنا رہے ہیں قطر کے اندر، یہ خود سعودی کے لیے ایک الارم ہے کہ سعودی اگر ذرا سی بھی سستی کرتا ہے امریکن اشاروں کی طرف آنے کے لیے، امریکن انسٹرکشنز پر اس کی ماموریت میں سستی ہوتی ہے ذرا سی بھی، تو امریکہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی مملکتیں ہیں عرب میں جو ہمارا ساتھ دیں گی اور طالبان کے ذریعے ہم یہ کام کریں گے.
جی بہت شکریہ محمد احمد قاسمی صاحب. میں اسی مذاکرات کے تعلق سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا، البتہ ہمارے پاس وقت اب محدود ہوتا جا رہا ہے، کہ امریکہ مذاکرات اپنی کمزوری کی بنا پر کر رہا ہے، افغانستان سے نجات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ کہ ایک خاص اسٹریٹجی ہے جس کے تحت وہ یہ عمل انجام دے رہا ہے؟ اختصار سے جواب چاہوں گا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے یہ کہ اقتصادی طور پر اتنا برا حال ہے کہ پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور جو قرض کی جو حد ہے وہ پار ہو رہی ہے اور وہاں قانون بنانا پڑ رہا ہے. یہ ساری مشکلات ہیں. عراق میں جو کچھ ناکامیاں اسے ملی ہیں، افغانستان میں جو مسلسل اس کے فوجی مارے جا رہے ہیں، یہ وجوہات اپنی جگہ ہیں. لیکن طالبان کے ذریعے کچھ خدمات اسے لینی ہے، اور طالبان کے جیسا کہ ہمارے دوسرے ساتھی نے کہا اسٹوڈیو سے کہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان میں وہ فرق کر کے اور جو ان کے ساتھ آ جاتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو میرا سمجھنا یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو اپنے اقتصادی بحران میں اپنی جان بچا کر کے نکلنا جو ہے وہ خود ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے.
بہت شکریہ عارف رضوی صاحب. ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے، چونکہ ہمارے پاس وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے. افغانستان کی سرزمین کو پڑوسی ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کی امریکہ کی کوشش پرانی ہے اور ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، خود بھی کیا اس نے، اس کے علاوہ اس نے مختلف گروہوں کے ذریعے. اب دوبارہ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کے ذریعے پھر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے خلاف اب تک کی جو کاروائیاں رہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ امریکہ کی حربہ کامیاب ہو سکے گا؟
بہرحال کامیاب ہو سکے گا یا نہیں، کچھ حد تک تو ابتدائی مرحلے میں کامیاب ہوگا یہ، لیکن آگے چل کر کے کیا ہوتا یہ اللہ کے بھی اپنی ایک قوانین ہے اور خدا کی بھی نصرت ہے، نصرت اس مملکت کے ساتھ ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پڑوسی مملکتوں پہ اثرات اور استعمال کرنا ہے امریکہ نے طالبان کو یا افغانستان کی سرزمین کو، یہ درست ہے، یہ ان کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے اس وقت. اور ایک پڑوسی مملکتوں میں ایران ہے، پاکستان ہے، اور پھر ہندوستان ہے
جی.
ہندوستان کا نے پہلے ہی افغانستان میں کافی ایکٹیویٹیز کی ہے، بڑے طریقے سے ہندوستان موجود ہے وہاں پر
جی.
اور طالبان سے ہمانگی کرنا خود ایک الارم بیل ہے ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے ایک الارم ہے کہ اگر یہ شدت پسندی اور دہشت گردی طالبان کی جو پاکستان کی سرحدوں پر چل رہی ہے یہ بند جاتی ہے تو پھر طالبان کا رخ انڈیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے. خود یعنی ہندوستان کا اقتصاد امریکہ کے اقتصاد کے لیے خطرہ ہے اس وقت، اور اب تک تو فی الحال وہ انڈیا کے ساتھ ہمانگی اور کوآپریشن کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. جو ان کے ریلیشن شپ تعلقات چین کے ساتھ ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ کافی بہتر ہے. لیکن آگے آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں گے ہم کہ ہندوستان بھارت ایک ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جائے گا، بہت کچھ ہونے والا ہے وہاں پر، اور یہی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ طالبان کو اب اس طرف کر کے افغانستان کی زمین کو دوبارہ سے صاف کر کے اسے میدان بنانا ہے انڈیا کے خلاف، چائنا کے خلاف اقتصادی جنگ میں، اور ایران کے خلاف آئیڈیولوجیکل وار کے اندر.
بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. امریکہ نے ظاہر ہے اپنے غیر قانونی اور ناجائز مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مہرے بساط پر چنے، لیکن امریکہ کو ہر محاذ پر ناکامی ہوئی، ہم اس کو عراق میں دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کی بھی تاریخ دیکھ سکتے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ اگر اسی انداز سے آگے بڑھتا رہا اور جو امریکہ کے داخلی حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اگر اسی انداز سے اور انہی پالیسیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو وہ دن بہت دور نہیں کہ جب امریکہ کی شکستوں کا سلسلہ اتنا طویل ہو جائے گا کہ اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، چہ جائے کہ وہ دنیا کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔